السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعین، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہیں، جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا لیں، اسی میں ہماری اور آپ کی دونوں جہاں کی حقیقی کامیابی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرے گا، آپ کی سنتوں کو اپنائے گا، عملی زندگی میں وفاداری کا ثبوت دے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کا بھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب بنے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبوبیت عطا فرمائی ہے کہ جو بھی اپنا سچا رشتہ، حقیقی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، وہ بھی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. وہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو الوداعی ملاقات میں ارشاد فرمایا تھا، جب ان کو روانہ فرما رہے تھے یمن کا گورنر بنا کر، اور رخصت کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کی ان حدود تک پہنچے تھے جہاں پر اہل مدینہ اپنے مسافروں کو الوداع کہا کرتے تھے. حضرت معاذ ابن جبل اپنی سواری پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں، اور آپ پیدل ان کی سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے ہیں، باتیں فرماتے جا رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں. اسی ذیل میں آخر میں آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، شاید کہ جب تمہارا اگلے سال مدینے کی طرف واپس پلٹ کر آنا ہوگا تو تمہارا گزر شاید کہ میری قبر پر ہو. اس جملے نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پر بجلی گرا دی. کیا تو بڑے اچھے مزاج میں باتیں چل رہی تھیں، سوالات جوابات چل رہے تھے، لیکن یہ جملہ جب بجلی بن کے ان کے دل پر گرا تو ضبط نہ کر سکے، بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے، آپ نے اپنا رخ انور مدینہ طیبہ کی طرف کیا، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دیتے ہوئے جو پیارا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، ہم جیسوں کے لیے تسلی کا سامان ہے، فرمایا کہ معاذ، ان اول الناس بی المتقون من کانو وحیث کانو. یہ جسمانی ملنا بچھڑنا، یہ جسمانی قربتیں اور دوریاں، یہ تو وقت کا تقاضا ہے، لیکن بات یہ ہے ان اول الناس بھی، لوگوں میں اور میری امتیوں میں مجھ سے سب سے نزدیک ترین اگر کوئی امتی ہے، المتقون، تقوی کا پیکر، متقی اور پرہیزگار، وہ مجھ سے نزدیک ہی ہیں. من کانو وحیث کانو، جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں، ہر دور میں ہر زمانے میں روئے زمین پر بسنے والے ہر خطے کے مومن مسلمان، جب ان میں صفت تقوی پیدا ہو جائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی رشتے کے لحاظ سے قریب ترین ہیں. ان اول الناس بھی، میرے نزدیک ترین، میرے قریب ترین، میرے محبوب ترین امتی وہ ہیں، المتقون، جو پرہیزگار ہوں. پرہیزگار کہا جاتا ہے گناہوں سے بچنے والا، وقت کے اوپر عبادت انجام دینے والا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، ڈر کے مارے گناہ نہیں کرتا، اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر عبادت وقت پر انجام دیتا ہے، یہ وقت کا سب سے بڑا اپنا متقی ہے. جو گناہوں سے بچنے کا عادی ہو جائے اور عبادت وقت پر انجام دینے والا ہو، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین ہے. اور اللہ تعالی نے بھی قرآن کریم میں فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز ترین بندہ وہ ہے جو تم میں زیادہ بڑا متقی ہو، زیادہ پرہیزگار ہو. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ وہ یہی تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا محبوب خلائق بنا کر بھیجا کہ انسان تو انسان، چرین پرین درین شجر حجر مدر، ہر چیز نے آپ سے محبت کر کے دکھائی ہے. ہم تو پھر انسان ہیں، الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، ثم الحمدللہ حضور کے امتی ہیں، تو ہماری محبت تو ان ساری محبتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے. جب احد پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے، خوشی سے جھومنے لگا، حرکت میں آ گیا، مست ہو کر وجد میں آ کے ہلنا شروع کر دیا. جب احد پہاڑ، اس پر آپ موجود اور وہ خوشی سے جھوم رہا ہے، ہلنے لگا، آپ نے اپنا قدم مبارک احد پہاڑ پہ مارا، فضرب برجلی، اپنا قدم مبارک اٹھا کر احد پہاڑ پہ مارا، فرمایا اثبت احد، احد ٹک جا، جم جا، اپنی جگہ پہ رک جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، اس وقت تجھ پر ایک پیغمبر، ایک صدیق، دو شہید موجود ہیں. آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. احد پہاڑ جوں کا تو ٹک گیا، مٹی اور پتھر کا بنا ہوا، بظاہر بے جان ایک پہاڑ، وہ آپ سے محبت کا ایسا اظہار کرے کہ خوشی سے جھومنے لگے. ہم اور آپ تو گوشت پوست رکھنے والے، دل دماغ رکھنے والے، عشق و محبت رکھنے والے، صاحب ایمان، اللہ کے بندے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا عشق و محبت تو اس انتہا تک جانا چاہیے کہ جہاں پر پہنچ کر انسان کو لوگ دیوانہ کہنے لگ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پیاری ہستی اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. ایک موقع پر آپ تشریف لائے، آپ کو استنجے کا تقاضا تھا، چھوٹے استنجے کا، آس پاس کوئی آڑ دکھائی نہ دی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر یہ جو دو چار جھاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں، ان سے ذرا جا کر کہو کہ رسول اللہ کے لیے آڑ بنا لو. جھاڑیاں ہیں، بے جان ہیں، لیکن حکم کی تعمیل میں جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر پیغام دیا، اے جھاڑیوں، التئما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آڑ بناؤ. بے جان جھاڑیاں اپنی جگہ چھوڑ کے چل پڑی اور آ کر ساری ایسے ایک ساتھ ہو گئی جس طرح ایک مورچہ ہوتا ہے، چاروں طرف جمع ہو کر ایک آڑ بنا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت الخلا تیار ہے. آپ نے چھوٹا استنجا فرمایا، فارغ ہو کر جب باہر آئے تو وہ جھاڑیاں اپنی اپنی جگہ پر واپس چلی گئیں. آخر یہ کیا چیز ہے کہ ایک بے جان ٹہنی اور شاخ اور جھاڑی وہ بھی حکم کی تعمیل میں سر تسلیم خم کیے چلی آ رہی ہے. آپ تو آقا ہیں, غلاموں کا یہ حال ہے کہ مدینہ طیبہ کی طرف آگ بھڑکتی ہوئی چلی آئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. حضرت فاروق اعظم نے خود بھی جانا, اس وقت موقع نہیں تھا, خود تشریف لے کر نہیں گئے, بلکہ حضرت تمیم داری سے فرما دیا, تمیم داری ذرا جانا, آگ بھڑکتی ہوئی مدینے کی طرف آ رہی ہے, ذرا اس کو ہکا کر آؤ. آقا کے غلام کا حکم, غلام کا غلام لے کر آگے جا رہا ہے. روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی چادر کو کوڑا بنایا اور اس کے بعد دہکتی ہوئی آگ جو مدینے کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی بھڑک چکی تھی. جب دیکھا تمیم داری اس کی طرف بڑھنے لگے, فرمایا کہ اے آگ پیچھے چل. اپنے کوڑے سے اس آگ کو ہکانا شروع کیا جس طرح بکریوں کے ریوڑ کو مالی اور چرواہا ہکاتا ہے, آگے آگے ریوڑ پیچھے پیچھے مالی ہوتا ہے, اسی انداز سے آگ واپس پیچھے پلٹ کر آگے آگے آگ پیچھے پیچھے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کوڑے سے اس کو ہکا کے دور دھکیل کر آ گئے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شجر حجر مدر سب چیزوں نے محبت کی ہے, ہم تو ان سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے کے حقدار ہیں. فرمایا کہ میں آج بھی مکہ مکرمہ کے ان پتھروں کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھی مجھ کو سلام کیا کرتے تھے. کنکریوں نے آپ کے ہاتھ کے اندر آپ کی گواہی دی ہے. تبوک سے واپسی کے موقع پر آپ آرام فرما رہے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ منظر, کیکر کا ایک درخت جو دور لگا ہوا تھا وہاں سے چلتا چلا آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے پر آ کر کھڑا ہوا, تھوڑی دیر رکا رہا, وہاں سے پلٹ کر واپس گیا, اپنی جگہ پر قائم ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کیکر کا درخت وہاں سے کھڑا کھڑا چلا چلا آیا, آپ کے مبارک وجود کے قریب پہنچ کر کچھ دیر رک کر واپس چلا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, اس کا تذکرہ حضرت انس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یا رسول اللہ وہ جو سامنے کیکر کا درخت تھے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ آرام فرما رہے تھے, وہ اپنی جگہ چھوڑ کے آپ کے قریب آیا, کچھ دیر کھڑا رہا, واپس پلٹ کر اپنی جگہ پر چلا گیا. سمجھ نہیں آئی بات کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انس, اس درخت نے دیکھا کہ میرا گزر اس کے قریب سے ہو رہا ہے اور میں نے یہاں آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا ہے, اس کیکر کے درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں چل کے جا کر قریب سے آپ کے حبیب کا دیدار کر کر آ جاؤں, وہ میری زیارت کرنے کے لیے آیا تھا. سردی کا موسم, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بعض دیگر صحابہ سب فاقے سے ہیں, شدید بھوک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاقے سے. چند صحابہ سے ملاقات ہوئی, ہر ایک فاقہ مست. اتنے میں حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ملاقات ہوئی, وہ حضرات بھی بھوک کی شدت میں سب جمع ہو گئے, ایک ساتھ تھے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, علی یہ جو سامنے کھجور کا درخت لگا ہوا ہے, جاؤ اس کو میرا پیغام دو اور اسے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے ترو تازہ کھجوریں پیش کرو. بلا چوں چرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت کی طرف چل پڑے, جا کر پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے ترو تازہ کھجوریں پیش کرو. بے موسم, حالانکہ کھجور کا موسم گرمیوں میں ہوا کرتا ہے, سردیوں میں کھجور نہیں آتی, دور دور بھی کھجور کے دانوں کا نام و نشان نہیں, پھول اور خوشوں کا نام و نشان نہیں, خشک اور خالی بغیر پھول کے بغیر دانوں کے کھجور کا درخت لگا ہوا ہے, لیکن حکم ملتے ہی اس کھجور کے پتوں سے اللہ پاک نے ایسی ٹپ ٹپ کھجوریں ٹپکائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری چادر کو پوٹلی بنا کر بھر کر لے کر واپس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمائیں, ترو تازہ اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائیں, پھر بھی بچ گئیں جو باقی ماندہ تھیں, ایک پوٹلی بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی, فرمایا کہ علی جاؤ اپنے بال بچوں کو بھی کھلاؤ, وہ بھی بھوکے ہوں گے. یہ سارے وہ محبت کے منظر ہیں جو اللہ پاک نے دکھائے امت کو, کہ یہ ہمارے حبیب ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہم اپنے کائنات کے نظام کو تبدیل کر دیتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرنے والے ان کے تابے دار اور نقال بن جاؤ، ہر چیز تمہاری تابے دار بن جائے گی۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کو دل میں بسایا، اللہ تعالیٰ اس بسانے والے کو عظمت اور محبت کے معیار پہ بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ آپ موقع پر کھانا پک رہا ہے، بکری کی دست تھی، آپ کو بڑی پسند تھی، پکانے والے صحابی صاحب نے فرمایا لاؤ بکری کی دستی پکڑاؤ، ہانڈی میں انہوں نے چمچہ چلایا، دستی کو نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا، آپ نے لیا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک پکڑا اور اپنے مبارک دانتوں سے اس کے گوشت کو تناول فرمایا۔ یہ ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا لاؤ دستی پکڑاؤ، انہوں نے پھر ڈوئی ہانڈی میں گھمائی اور اس کے بعد دستی نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دی، آپ نے پھر دونوں طرف سے پکڑ کر اس کو کھایا، تناول فرمایا، فرمایا کہ لاؤ دستی پکڑاؤ۔ وہ بول پڑے کہ رسول اللہ بکری میں تو دو ہی دستیاں ہوتی ہیں، تیسری دستی کہاں سے لاؤں؟ فرمایا کہ اگر تم نہ بولتے اور تم ڈوئی گھما دیتے، میں جتنی مرتبہ مانگتا رہتا اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس برتن سے مجھے دستی نکال نکال کے کھلاتے رہتے، تمہاری نانے برکت کا دروازہ بند کر دیا۔ ایسی اونچی شان والے، ایسے محبوب، ایسے پیارے پیغمبر ہمیں ملے ہیں، اور جن کی محنت ساری کی ساری اسی بات پر ہے کہ آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا ہے، اور جو بندہ اللہ کا ماننے والا ہو گیا پھر آپ نے ان کو اجتماعیت کا درس دیا ہے، پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد کا درس دیا ہے کہ ایک بن کر جینا سیکھو۔ عرب، عجم، غریب، امیر، بڑا، چھوٹا، یہ سارے فرق مٹا دیے۔ مدینہ طیبہ کی گلی بازاروں میں اطراف عالم کے آئے ہوئے باشندے ایسے گھما پھرا کرتے تھے جیسے ایک ہی سگے باپ کی اولاد ہے، ایک ہی باپ کی سگی اولاد، جس طرح گھر میں بستے ہیں اسی طرح مدینہ منورہ کی گلی بازاروں کے اندر اطراف عالم کے آئے ہوئے امیر اور غریب، عرب اور عجم، سارے سگے بھائیوں سے زیادہ میٹھے اور شیر و شکر بن کر رہا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ کا بازار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بڑے بڑے تاجر بھی موجود ہیں، کاروبار چل رہا ہے، لین دین ہو رہا ہے، انہی میں ایک دیہاتی صحابی ہیں، شکل و صورت میں کالے ہیں اور مال و دولت کے لحاظ سے بالکل غریب مفلوق الحال ہیں، دیہات سے کچھ ترکاری سبزی اور دیہات کی کچھ چیزیں لا کر اپنا وہ کپڑا بچھا کر اس پر دکان لگا کے بیچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جب کبھی دیہات سے مدینہ منورہ اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے آتے، کچھ نہ کچھ دیہات کی سوغات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور لاتے، اور جب مدینہ سے واپسی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی کوئی نہ کوئی سوغات ضرور ان کو عطا فرماتے۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ظاہر ابن حرام، زا کے ساتھ حضرت ظاہر۔ آپ جب بازار تشریف لگے، نظر پڑی کہ ظاہر اپنا سامان لگائے ہوئے دکان کھولے کھڑے ہیں اور اپنا سامان فروخت کر رہے ہیں، سبزی اور ترکاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے اظہار کے لیے خاموشی سے ان کے پیچھے سے گئے، جا کر ان کو کوہلی بھر لیا۔ ایک دوست جب محبت میں دوسرے دوست کو جب دبوچتا ہے تو آپ نے پچھلی جانب سے جا کے ان کو اپنی آغوش میں لے کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب یہ حیران ہیں کہ بھرے بازار میں کس نے مجھ کو آ کے ایسے پکڑ لیا، ہچل مچل کی اور کہاں کہ چھوڑو مجھے، کس نے پکڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مذاق جملہ ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے؟ جب آواز سنی، جانی پہچانی محبوب کی آواز، کیا تو چھڑا رہے تھے اپنے آپ کو، اب اپنا بدن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے اور ملا رہے ہیں۔ جب کان میں یہ بات پڑی، کون مجھ سے اس غلام کو خریدے گا، اپنی طرف نظر کرتے ہوئے کہ میں کالا کلوٹا غریب گنوار دیہاتی باشندہ، کہا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی مجھ کو خریدے گا تو میری قیمت بہت تھوڑی لگے گی، مجھ جیسے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آپ نے جب یہ بات سنی فرمایا کہ لست عند اللہ بکاسد، اے ظاہر اللہ کے ہاں تمہاری قدر و قیمت تھوڑی اور کم نہیں ہے، اللہ کے ہاں تمہاری قدر و منزلت بہت بلند و بالا ہے، دنیا میں اگر تم غریب ہو مفلوق الحال ہو اور شکل و صورت میں رنگ روپ کے نہیں ہو, لیکن یہ مت سمجھنا کہ اللہ کی ہاں تمہاری قدر و منزلت نہیں. لست عند اللہ بکاسد, اللہ کی ہاں تم کھوٹے نہیں, وہاں تمہاری بڑی قدر و منزلت ہے, بڑی قیمت ہے. یہی قدر و منزلت کیا کم ہے کہ پورے بھرے بازار کو چھوڑ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک سینہ ان کے پس سے لگا کر محبت سے اپنی آغوش میں دبوچ رہے ہیں. تو مدینہ طیبہ کے اس ماحول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا درس دیا کہ سارے عرب عجم غریب امیر اپنے اور پرائے سب کے سب ایک جان ہو کر رہنا سیکھ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسے اونچے اخلاق عطا فرمائے, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کی انتہائی بلندیوں پر فائز ہیں. اور جو آپ کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا, جو آپ کی تعلیمات کو اپنائے گا, وہ بھی بلندیوں کی چوٹی کو چھوئے گا. اس لیے کہ آپ کے غلام ان کے اندر وہ نسبت منتقل ہوتی ہے, وہ اعلی صفات منتقل ہوتی ہیں. امتی جب اپنے آپ کو مٹاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اپنے آپ کو غوطہ زن کرتا ہے, تو اس کے بھی اخلاق میٹھے ہوتے ہیں, اعلی صفات کا مالک ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بزرگان دین کے اندر دیکھا جائے بہت اعلی صفات کے مالک ہوتے ہیں, اونچے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. تحمل مزاج, سخاوت ان کے مزاج میں داخل, تحمل بردباری اور اس قدر رتبہ شناسی, ہر ایک کے ساتھ ایسی خلوص محبت, بے لوس محبت کہ یاد آتی ہے کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر بھی آپ کی صفات زندہ اور تابندہ ہیں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, ہمارے پیارے آقا ہمیں اجتماعیت کا درس دے کر گئے, اتفاق اور اتحاد کا درس دے کر گئے, میٹھے اخلاق کا درس دے کر گئے کہ ہمیشہ اپنے سے کم تر کو بھی اپنے سے اچھا سمجھنا, ہمیشہ اس کو عزت دینا. اس اجتماعیت کو, اس میٹھے اخلاق کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچتا ہے وہ خود غرضی کی بیماری, خود پسندی اور مفاد پرستی کی بیماری سے پہنچتا ہے. جب انسان خود غرضی میں مبتلا ہو جائے, خود پسندی میں مبتلا ہو جائے, مفاد پرستی کا شکار ہو جائے, نفسی ہو, بس میرا بھلا ہو, دوسرا جہاں جائے سو جائے, یہ چیز پھر توڑ پیدا کرتی ہے, افراتفری پیدا کرتی ہے, انتشار پیدا کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیاری تعلیمات اور آپ کے اخلاق کے اندر اللہ تعالی نے ایسی تاثیر رکھی ہے جس طرح کاغذ کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے گوند کارگر ثابت ہوتا ہے, گوند کے ذریعے کاغذ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک جان بنا لیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے اخلاق میں, پیارے اخلاق میں ایسی جان ہے کہ جو معاشرہ آپ کے اخلاق کو اپناتا ہے, بکھرے ہوئے لوگ, منتشر مزاج لوگ, طبیعتوں کے اندر اتار چڑھاؤ رکھنے والے لوگ اس اخلاق کی وجہ سے محبت کے ایک پیرائے میں جمع ہو جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان اخلاق کو کوئی اپنانے والا ہو. کاغذ کے ٹکڑے بکھرے پڑے رہیں, سالہ سال بکھرے رہیں, ان کو جوڑنے والا کوئی نہ ہو تو وہ خود بخود نہ جڑیں گے. ہم اور آپ بھی افراتفری کا شکار ہیں, انتشار کا شکار ہیں, خود غرضی میں مبتلا ہیں, مفاد پرستی کا شکار ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیارے اخلاق دیے, ان اخلاق کے اندر سب سے زیادہ جو آپ نے زور دیا اجتماعیت, اتفاق اور اتحاد کا, اور اس کے اندر جو بنیادی عنصر ہے وہ ہے تواضع, عاجزی, انکساری, اپنی انا کو فنا کرنا. تواضع اور ساتھ میں ایثار, اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا. جس ذات کے اندر, جس قوم کے اندر, جس معاشرے کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے, ایثار کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, تواضع والا آدمی ہمیشہ دوسرے کے سامنے جھکا رہتا ہے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تواضع پیدا ہو جائے, ہمیشہ انسان سامنے والے کو اپنے سے اعلیٰ اور بالا سمجھتا ہے. ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے, ہر نفع کی چیز سے پہلے انسان چاہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ میرا بھائی اس سے فائدہ اٹھا لے. تو آپ کی لائی ہوئی محنت, آپ کی دی ہوئی تعلیم, اس کے اندر جو اصل بنیادی عنصر ہے وہ ہے تواضع اور ایثار. جس معاشرے کے اندر تواضع اور ایثار زندہ ہو جائے، آپ کی سنتوں کے اندر اس سنت کو اپنا لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس معاشرے کو، اس فرد کو، اس گھرانے کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں. ورنہ تو حال یہ ہے کہ جہاں خود غرضی ہو، مفاد پرستی ہو، خود پسندی ہو، قومیں تو کیا قومیں، سگے باپ کی اولاد تک دست و گریباں ہو جاتی ہیں. ایک ہی باپ کی سگی اولاد عدالت کے اندر مقدمہ لڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، چونکہ مفاد پرستی کی جنگ ہے، خود غرضی کی جنگ ہے، سگے بھائی ہیں مقدمے کے اندر عدالت میں قاضی کے سامنے موجود ہیں. اور جہاں ایثار ہو، ہمدردی ہو، اپنے سے زیادہ اپنے بھائی سے محبت ہو، وہاں معاملات کیا ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، انی احب ان اکون عادل الناس، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا بن جاؤں. بڑا پیارا نسخہ تھا، فرمایا تحب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے ہمیشہ وہی چیز، وہی بات، وہی عمل پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. لمحے بھر کے لیے رد و بدل کر لو، سامنے والے کی جگہ پر خود کو رکھ لو، اپنی جگہ پر سامنے والے کو رکھ لو، اور دیکھو کہ میرے ساتھ اگر یہ برتاؤ کیا جائے، یہ معاملہ کیا جائے تو مجھے کیسا لگے گا. اچھا لگے تو سمجھ لو کہ اچھا کام ہو رہا ہے، برا لگے تو سمجھ لو کہ برا کام ہو رہا ہے. تو حب للناس، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اخلاقی زندگی کا نچوڑ اگر لیا جائے، فرمائے گا صل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے عفو درگزر سے کام لو. لڑائی جھگڑے کے بجائے، بدلہ اور انتقام لینے کے بجائے عفو درگزر سے کام لو. اور واعط من حرمک، جو تمہیں حق دینے سے روکے، جو تمہیں حق دینے سے رکے، جو حق تلفی کرے، تمہارا حق مارے، اس کے باوجود بھی تم اس کے حق کی ادائیگی کرتے رہو. جو توڑے تم جوڑو، جو زیادتی کرے معاف کر دو، جو تمہارے حق کو روکے تم اس کی حق تلفی نہ کرو، تم اس کا حق ادا کرتے رہو. ان تین چیزوں کو جو شخص اپنا لے گا اعلی اخلاق کے معیار پر فائز ہو جائے گا. متکبر انسان کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے تواضع چاہیے، اپنی ذات کو مٹانا چاہیے کہ دوسرے کے توڑ کے باوجود بھی جوڑنے کے لیے جھکا چلا جاتا ہے، دوسرے کی زیادتی کے باوجود بھی اس کو معاف کر دیتا ہے، اور دوسری طرف سے حق تلفی کے باوجود بھی حق کی ادائیگی میں لگا رہتا ہے. جو شخص متواضع ہوگا، منکسر المزاج ہوگا، تواضع جس کے اندر ہوگی اور ساتھ میں ایثار کا جذبہ ہوگا، وہ شخص ہمیشہ ان تینوں صفات کو اپنانا اس کے لیے آسان ہوگا. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس نسخے کو اپنا لے، اعلی اخلاق کے اوپر فائز ہو جائے گا، اور اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اس کو نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، سچی نقالی نصیب فرمائے، آپ کی تابع داری سے والحانہ تعلق نصیب فرما دے، کہ امتی کا صحیح معنی میں وفاداری کا ثبوت یہی ہے کہ وہ اپنے حال حلیے سے، لباس پوشاک سے، خد و خال سے، چال چلن سے، انداز گفتگو سے، قول و فعل سے، ہر طرح سے وہ اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ واقعتاً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی عشق و محبت نصیب فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.